أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات مبارکہ الحمد کی آخری دو آیات اور اس سے متعلق مباحث میں آج بیان یہ ہونا ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کو نجات بشر کا ذریعہ قرار دیا ہے. ہم اگر چاہیں تو ایک آیت بھی ہمیں نجات دلا سکتی ہے اور اگر ہم نہ چاہیں تو پورا قرآن بھی ہمیں نجات نہیں دے سکتا. قرآن مجید یوں تو 6000 سے زیادہ آیات پر مشتمل اللہ کا کلام ہے، مگر اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو جائے تو گویا پورے قرآن پر عمل ہو گیا. لہذا ان آیتوں کو آیت الجامع بھی کہا گیا ہے، جامع آیات، مکمل قرآن. کچھ سورے بھی ایسے ہیں جنہیں سورۃ الجامع کہا گیا ہے. 114 سورے ہیں مگر ایک سورے پر عمل ہو جائے تو گویا پورے قرآن پر عمل ہو گیا. وہ آیات جو آیت الجامع کہلاتی ہیں، ایک آیت پورے قرآن کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ان میں مثلا ایک آیت سورہ مبارکہ بقرہ میں، قل انما اعیدکم بواحدہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. 6000 سے زیادہ نصیحتوں میں صرف ایک چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں، میری نصیحت ہی ایک ہے، ان تقوم للہ، جو بھی کام کرو وہ اللہ کی خاطر کرو، تمہارا ہر کام للہ ہی ہو، اللہ کی خاطر ہو. مثنا و فرادا، مل کر یا اکیلے رہ کر. مثنا کو مقدم رکھا ہے، فرادا کو مؤخر رکھا ہے. ترجیح مل کر کام کرنے کو ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد والا. فرادا اس کے بعد، پہلے کوشش یہ کرو کہ کچھ اور دوست بھی ہو جائیں، کچھ اور ساتھی بھی ہو جائیں، ایک اجتماعی کام ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، دو لوگ نہیں مل رہے ہیں، اچھا مسنا بھی کہا ہے جی، ثلاثہ ربع گنتی میں بھی اس نے کہا ہے دو اگر مل جائے، دوسرا ایک اور بھی کوئی مل جائے، تو اسے ترجیح دو کہ ایک اور بھی کوئی مل جائے، کم سے کم ایک اور کوئی مل جائے. اور پھر وہ نہیں تو پھر فرادا، پھر اکیلے رہو. تین اور چار بھی نہیں کہا اس نے. اجتماعیت کو ترجیح دو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر فرادہ یہ کام انجام دے دو، کام اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی تجربہ ہم ہزاروں دفعہ کر چکے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ جس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو راضی ہوتا نہیں ہے، دوسرا اور ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے راضی کرنے کی کوشش کی، ساری محنتیں، ساری دولتیں، سرمایہ، وقت لگا دیا، بالآخر اس نے آخر میں یہی کہا کہ ان کا تو یہ مطلب تھا، بھائی ہمارا مطلب تو آپ کو راضی کرنا تھا مگر آپ راضی نہیں ہو رہے، اور دوسرا ناراض یوں ہو رہا ہے کہ یہ تو انہیں راضی کر رہے تھے، مجھے تو نہیں راضی کر رہے تھے۔ وہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی آیت ہے نا، وہ بھی آیت جامع ہے، اسے بھی فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے۔ آتے جاتے اس آیت پر بھی نگاہ پڑے تو میرے مزاج پر فرق پڑے گا، میری عادتوں پہ فرق پڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرے؟ سب سے پہلے تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں جب میں اللہ کا ذکر، اور اللہ کی، اچھا ذکر سے بھی مراد میرے ساتھی جانتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکارنا ہی نہیں ہے، یہ ذکر لسانی ہے۔ عرفا کا کہنا ہے یہ تو بہت ابتدائی چیز ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، یہ بہت سستا کام ہے، اس پہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے، یہ ذکر لسانی یہ انتہائی آسان کام ہے جس پر مسلمان تیار نہیں ہو رہا۔ کہاں پڑھی جا رہی ہیں نمازیں، کہاں کیا جا رہا ہے ذکر لسانی؟ ذکر لسانی کے لیے ہی لوگ مشکل میں ہیں، وہی کرنے کو تیار نہیں ہیں جو سب سے آسان ذکر ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مشکل ذکر قلبی ہے، ذکر فہمی ہے، ذکر عملی ہے، وجود پکار پکار کے کہے اللہ اللہ، پورا وجود ہمارا للہ ہی ہو جائے، ہمارا ہر کام اللہ کی خاطر ہو جائے، وہ ہے پھر ذکر عملی، پھر ذکر وجودی، پورا وجود ہی ذاکر ہو جائے، یعنی میری زبان ذاکر نہ ہو بلکہ میرا وجود ذاکر بن جائے۔ وہ مشکل مراحل ہیں، وہ بات کے مراحل ہیں، وہ محنت اور اس کے لیے مراحل گزارنے ہیں، اس کے لیے طہارت قلبی چاہیے، طہارت بدنی تو ابتدائی بات ہے، وہ تو مقدمہ ہے، شاید اس کا حصہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح وضو واجب نہیں ہے، نماز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، ذاتی طور پہ وضو واجب ہی نہیں ہے، وضو مقدمہ واجب ہے، نماز واجب ہوگا ہوگی تو وضو واجب ہو جائے گا۔ میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں تو کیونکہ قرآن کے حروف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر وضو واجب ہو گیا، اور قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا واجب نہیں ہے لہٰذا وضو بھی اس وجہ سے واجب نہیں ہے، اس وجہ سے واجب نہیں ہے۔ نماز کیونکہ واجب ہے تو نماز کے لیے وضو ہے، ذاتی طور پہ وضو ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر معروضی جسمانی حالات کی وجہ سے نجاست کا شکار ہو جائے تو اس وقت تک اس کے اوپر طہارت واجب ہی نہیں ہے جب تک کہ اذان کی آواز نہ آ جائے، یہاں مؤذن نے اذان کہا اور وہاں اس کے اوپر واجب ہے کہ طہارت کو عملی طور پر لے کر آؤ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے، تو یہ ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر الہی کے علاوہ کوئی ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرے؟ یہاں ذکر سے مراد یہ یا اللہ پکارنا، یا رحمان یا رحیم پکارنا نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، وہ ہے یاد، ذکر یعنی یاد، یاد۔ اس وقت مکمل توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے جس پہ میں ایک علیحدہ سے شکر گزار ہوں، اس وقت میری مکمل توجہ اپنے مضمون کی طرف ہے کہ مجھے پہلے یہ کہنا ہے پھر یہ کہنا ہے جو سوچ کر آیا ہوں جہاں تک ممکن ہوا۔ یہ جو آپ کی توجہ مکمل مجلس کی طرف، میری توجہ ممکن مکمل بیان کی طرف ہے، اسے کہتے ہیں ذکر۔ اس وقت آپ ذکر کی کیفیت میں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، یعنی یاد، مکمل توجہ۔ اور بعض اوقات تو توجہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ چیونٹی کاٹ لیتی ہے، سوئی چبھ جاتی ہے، مگر ہماری توجہ وہاں نہیں ہوتی، ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں شوق اور محبت ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے میرے بچوں کو کہ تیر کیسے علی کے بازو سے، زانو سے نکال لیا گیا اور مولا کو احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ حسین، مولا علی یاد الہی میں غرق ہیں، اور جب یاد الہی میں کوئی غرق ہو تو دوسری طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، अला बे ذکر اللہ تطمئن القلوب, یہاں ذکر سے مراد یاد ہے, توجہ توجہ. یہ آیہ کریمہ ان تقوم للہ مثنا وفرادا, الا بذکر اللہ, یہ آیت, یہ آیات الجامع ہیں. ایک اور آیت بھی ہے, پچھلے سے پچھلے سال یہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت اچھے اچھے تغرے, بہت اچھے اچھی سینریاں اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں اور ہونی چاہیے رونق کے لیے, لیکن اس آیت کو بھی جو سورہ تکویر کی آیت ہے اسے بھی فریم کروا کے خوشخطی سے لکھوا کے اپنے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے. آتے جاتے اس آیت کے اوپر نگاہ پڑے, گزارش کر رہا ہوں جو اہل ذوق ہیں, اور انشاءاللہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میں کسی کے گھر جاؤں گا تو خاص طور پہ مجھے کوئی دکھائے گا کہ مولانا یہ ہم نے لگا لی آیت, یہ ایسا انشاءاللہ ہوگا. تو وہ آیت ہے سورہ تکویر کی آیت, فعین تدھبون, مختصر ترین آیت ہے, لمبی آیت بھی نہیں ہے, دو لفظوں پر مشتمل آیت, فعین تدھبون, ایک سوالیہ کلمہ ہے اور ایک فعل ہے. کہاں جا رہے ہو, ترجمہ ہے کہاں جا رہے ہو. آتے جاتے قرآن کی اس آیت پہ نگاہ پڑے گی, اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو, جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ کو جواب دینے کو جواب ہی نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو بھائی, نہیں جاؤ. یعنی ہر کام پر یاد الہی, ذکر الہی کی نظارت. ہمارے ساتھ ایک وزیر صوبائی وزیر تھیں, بات کو 8-10 سال پہلے کی ہے, پنجاب کی صوبائی وزیر زراعت تھیں, خاتون تھیں, بیگم صاحبہ تھیں, وہ میرے ساتھ حج پہ تھیں. تو جب مزدلفہ میں کنکریاں بین رہے تھے نا, اتفاق سے اس سال 8-10 لوگ تھے اسی طرح کے, تو میں نے ایک اور وزیر صاحب تھے, وہ مرد تھے, میں نے ان سے وہ کنکریاں ڈھونڈ رہے تھے, میں نے کہا جی کیسا لگ رہا ہے, وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کنکریاں بین رہے تھے مزدلفہ سے جمارات شیطان کو مارنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ 8-10 گاڑیوں کا سفر ان کا ہوتا تھا, بڑا پروٹوکول, اور وزیر تھے بہت, ان کی حیثیت تھی. میں نے کہا جی کیسا لگ رہا ہے, کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے, اتنا کبھی ذلیل نہیں ہوا جتنا یہاں ذلیل ہو رہا ہوں, اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حج کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں پر آئیں. میں نے کہا جی ہاں, پیسے والوں کو اور صحت والوں کو ہی اللہ بلاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ جو وزیر زراعت تھیں ہمارے ساتھ خاتون, مجھے اب نہیں معلوم بہت عرصہ ہوا, اس وقت میں ضعیف تھیں کافی, مجھ سے کہنے لگی جب میں واپس جاؤں گی تو ایک مطالبہ رکھوں گی کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون بنائے جائیں, اندر آتے ہوئے ان 3 ستونوں کو کنکر مار کے ممبران اسمبلی اندر آئیں تاکہ شیطان کو باہر چھوڑ کر آئیں. کیا یاد الہی, ذکر الہی, فائنہ تدبون, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, یہ قرآن پوچھ رہا ہے بھائی. عزیزان گرامی, ایسے ہی سورۃ الجامع بھی ہیں, جیسے آیات الجامع ہیں ایسے سورۃ الجامع بھی ہیں. کچھ سورے ہیں جو مکمل ہیں, البتہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ سورہ مکمل ہے تو پھر اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, قرآن کا ایک حرف بھی ہم کم نہیں کر سکتے, قرآن کے ایک حرف سے بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہم ہاتھ اٹھانا بھی چاہیں گے تو ہم اپنے آپ سے ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے, قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, ہم اسے نازل کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن تو ختم نہیں ہوگا, قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ, اللہ یہ چاہتا ہے. مگر وہ جو سورۃ الجامع ہیں ان میں سے ایک سورہ سورہ مبارکہ والعصر ہے. یہ سورۃ الجامع, والعصر, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی, اللہ زمانے کی قسم کھا کر, عصر مصطفیٰ کی قسم کھا کر, لمحات کی اور وقتوں کی قسم کھا کر, یہ جو لمحہ آپ کا میرا اس وقت یہاں گزر رہا ہے, یہ جو ساعت میری اور آپ کی یہاں گزر رہی ہے, یہ ہمارے 24 گھنٹے پہ غالب ہے. وہ جو ایک مرتبہ آپ حج کرنے گئے تھے اور طواف کرتے وقت ایک آپ کی کیفیت ہوئی تھی, وہ ایک لمحے کی کیفیت آپ کی زندگی پہ غالب ہے. वो जो आप करबला गए थे और करबला में इमाम हुसैन की जरी पकड़कर एक मर्तबा मुनाजात करते हुए कैफियत तारी हुई थी, वो कैफियत आज तक गालिब है। वो एक लम्हा, वो एक वक्त, वो एक कैफियत जी, वो हाकिम हो जाती है। वो मेरी मुमकिन 80 साल की जिंदगी ऊपर हाकिम रहे। इसलिए अल्लाह असर की कसम खा रहा है, वक्त की कसम खा रहा है, लम्हात की कसम खा रहा है। तुम अपने औकात में कोई एक वक्त ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है जो तुम्हारे अंदर इनकलाब को ले आए। इसलिए वक्त के एक लम्हे को अहमियत दो। यहां असर से मुराद जोहर के बाद वाला असर नहीं है, लम्हा वक्त था। यहां अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। अब इस पूरे सूरह को अगर हम देखें तो हमारी तबीयतों पर, हमारे मिजाजों पर, हमारी आदतों पर जो फर्क आ सकता है, तब्दीली आ सकती है, बेहतरी आ सकती है, इनकलाब बपा हो सकता है, वो इस एक सूरह से आ सकता है। ये फिर खुलासा भी है पूरे कुरान का। जो मकसद पूरे कुरान का है वही सूरह मुबारक वाला असर का है। इसलिए कि कुरान का मौजू, कुरान का उनवान एक तखातुब, कुरान का उनवान एक गुफ्तगु, अल्लाह के कलाम का मकसद इंसान है, इंसान। ये इंसान के मौजू पर लिखी गई किताब है। इसकी तालीफ, इसका मौजू है तालीफ, इंसान है सबसे ज्यादा अल्लाह को, सबसे ज्यादा अल्लाह को अगर कोई अजीज है तो वो इंसान अजीज है। लिहाजा कसम खा रहा है, वलास इन्नल इंसान लफी खुसर, ये खतरे में है। इंसान खसारे में है का मैं तर्जुमा कर रहा हूं, ये खतरे में है। कसम है जमाने की, ये खतरे में, इंसान खतरे में। और खतरे से निकलेगा कैसे? इन चार निकाती, इन चार निकाती मंसूबों के जरिए से जी। सबसे पहले ईमान, अमल सहले, हक बोलना और हक सुनना। हक बोलना आसान है, हक सुनना मुश्किल है। मगर यहां कहा जा रहा है हक बोलो भी, हक सुनो भी जी। सब्र करना और सब्र का माहौल बनाना, खुद भी सब्र करो, दूसरों को भी साबिर बनाओ, तहम्मुल मिजाज बनाओ, बहादुर बनाओ, शुजा बनाओ, इस्तकामत का हामिल बनाओ, बुर्दबार बनाओ। ये है इस सूरे का, जो पूरे पूरे कुरान का मकसद और हदफ है। मुझे माफ़ करेंगे तमीज अगर लंबी हुई हो। और सूरह मुबारक है अलहम्द, ये भी सूरतुल जामे है। ये पूरे कुरान का खुलासा भी है, पूरे कुरान का मकसद भी है, और 7 आयतों में अल्लाह ने जिंदगी का खुलासा कर दिया, हमारी जिंदगी के अहदाफ और मकासद को इसमें रोशन कर दिया। ये लाहे अमल है, दस्तूर हयात है, जिंदगी का दस्तूर है। अलबत्ता हमारे मुल्कों के दस्तूर और अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर में ये फ़र्क है, क्योंकि हमारे मुल्कों के जो दस्तूर होते हैं वो हम लोग बनाते हैं, और हम क्योंकि रोज़ाना तब्दील होते हैं तो हमारे दस्तूर भी तब्दील होते हैं। हम सुबह का बनाया हुआ कानून कल पेश करता तरमीम दूसरे दिन दूसरी तरमीम के ज़रिए से रद्द कर देते हैं। हम अपने कानूनों में तब्दीली इसलिए लाते हैं कि हम तब्दील हो रहे होते हैं। हमें कल तक जो मालूमात थी उसके मुताबिक ये सही था, आज हमारे हालात तब्दील हुए तो अब ये सही है। लेकिन अल्लाह का दिया हुआ दस्तूर, अल्लाह का बनाया हुआ कानून तब्दील नहीं होगा, इसलिए कि वो हमने नहीं बनाया है, हमारे खालिक ने बनाया है। और हमारा खालिक हमारे मिजाजों से, हमारी आदतों से, हमारी कमजोरियों से, हमारे कमालात से हमसे ज्यादा आशना है जी। इस सूरह मुबारक अलहम्द के इन 7 आयात में मुकद्दमतन हम एक कलिमा अपनी जबान पे जारी करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल की मजलिस में मैंने अर्ज किया था आपसे कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सबसे पहले दरवाजे का नाम है बाबुल मारिफत, दूसरे दरवाजे का नाम है बाबे जिक्र। वो जो बाबुल मारिफत है वो खुलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के पढ़ने से। बाबुल मारिफत ही क्यों नाम दिया है भाई उसका? और बाबुल मारिफत का ताल्लुक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से क्यों है? अहले दिक्कत और नौजवान तवज्जो करें। चूंकि मारिफत का मफहूम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक अल्लाह की याद के साथ अल्लाह की राह में रुकावट डालने वाले की शनासाई ना हो। यानी इस्लाम शनासी जहां कमाल और मयार है, वहां कुफ्र शनासी भी जरूरी है। वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, वो इस्लामी मालूमात में खुद कफील और सखी और गनी नहीं हो सकता कि जो कुफ्र शनास ना हो। इस्लाम पहचानना काफी नहीं है, कुफ्र को भी पहचानना लाजिम है। भाई ये दोनों चीजें साथ चल रही है ना, ऐसा नहीं है कि अब वो लफ्ज तो हम बोलते हैं, हम क्योंकि कसरत से बोलते हैं तो बाज हमारे दोस्तों को वो लफ्ज उसका ही कर अपना मतलब ले लिया उन्होंने और वो नाराज होते हैं, खफा होते हैं। सिर्फ तवल्ला काफी नहीं है, तवल्ला काफी नहीं है, उसके साथ तबर्रा भी है। अब हमारे जो सुन्नी भाई हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि आप तबर्रा को गाली गालम गलोच बे अदबी बदतमीजी ना शुमार करें। कोई महजब कौम गालियां नहीं देती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महजब होने पर सबूत मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं, दुनिया मान रही है हमें कि हम महजब लोग हैं। खास तौर पर गैर मुस्लिम जब तजिया करते हैं मुसलमानों के बारे में तो हुसैन के अजादारों की तस्वीर दूसरों से अच्छी नजर आती है। अहले बैत के चाहने वाले दूसरे भाइयों से ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं, खुद मेरा मुशाहिदा है, खुद मुझसे कुछ लोगों की बातें और गुफ्तगू हैं। उमूमी गुफ्तगू है इसलिए मुझे एक मिसाल देने दीजिए। एक साहब मुझे बता रहे थे कि कुछ लोग पाकिस्तान आए सरकारी दौर पर, उनकी सैर व तफरी या उनसे मुतालिक जो मसाइल उनकी रिहाइश के थे, उनकी जिम्मेदारी फला साहब के पास थी, जो साहब बता रहे थे। कहने लगे कि एक दिन हम कराची के कुछ मकामात उन्हें दिखाने के लिए निकले, बात पुरानी होगी आजकल की नहीं होगी, वरना तो आजकल शायद ही कोई अफसर अपने मेहमान को कहीं लेके निकले। तो कहने लगे कि 12 से 1 बजे का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो कहने लगे किसी मुकद्दस जगह पर ले जाओ, हमारी दुआ का वक्त हो गया है। तो हमने एक मस्जिद के सामने गाड़ियाँ रोक दी, वो उतर कर गए, वापस आके फौरन ही वापस आ गए, कहने लगे कहीं और लेके चलो। फिर एक और जगह हमने मस्जिद पे गाड़ी रोकी, फिर वो उतर के गए, वापस आके बैठ गए, कहने लगे कहीं और लेके चलो। तो वो साहब कहने लगे जी आप बताइए आपको कहाँ जाना है, ये हमारी मस्जिदें हैं, यहाँ हम दुआएं पढ़ते हैं, यहाँ हमारी इबादत की जगह हैं, आपने कहा था कि इबादत करनी है दुआ करनी है तो आपको इधर ले आया। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो झंडे वाली मस्जिद होती है ना वहाँ लेके चलो, वो मारने वाले लोग नहीं होते, ये गैर मुस्लिम, वो यहूदी थे, कहने ये लोग नहीं मारते, ये तंग नज़र नहीं होते। हमारे यहाँ तो अगर कोई सुन्नी भाई मस्जिद में आ जाए तो हमारी तो ईद हो रही होती है, हम तो चाहते हैं कि भाई चाय भी पिलाओ, इसको खाना भी खिलाओ। कभी ऐसा सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तंग नजरी का कोई फायदा उन्हें तो नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हुआ है। और वसत कल्बी का हमें जो फायदा हुआ है आज देख लीजिए, इमाम की आजादारी में मजमा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। जुलूसों में आजादारी में लोग ज्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तस्वीर परवरदिगार आलम ने हमें अता किया है, हम पर अहले बैत का करम है, ये इस जिक्र का हमारे ऊपर करम है। तो तवल्ला यानी वाबस्तगी, तबर्रा यानी ला ताल्लुकी, ये दोनों साथ चलेंगे भाई। ये नहीं हो सकता कि एक चीज हो दूसरी नहीं हो। मौलाना तवल्ला तो बहुत अच्छी बात है, तबर्रा वाली बातें आप ना किया करें। नहीं, तबर्रा गालम गलोच नहीं है भाई। जो शख्स इस काबिल नहीं है कि उसके साथ दोस्ती की जाए, उसे नजरअंदाज करना तबर्रा है। फिर कुरान मजीद ने हमें दो नजरिए दिए हैं, कुरान ने हमें दो तरह के लोगों का पता बताया है जी। अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, ए मेरे हबीब आपने नहीं देखा कि आपके रब ने, आपके अल्लाह ने कैसी मिसाल दी है कलमाए तैयबा की, जो शजरए तैयबा की तरह है। असलोहा साबितन, अब शजरए तैयबा की सिफात, असलोहा साबितन व फरोहा फिस्समा, शजरए तैयबा की पहली सिफत यह है कि इसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, व फरोहा फिस्समा, और इसकी शाखें आसमानों में होती हैं। कभी किसी दरख्त की शाखें आपने आसमानों में देखी हैं? درخت تو جتنا باردار ہوتا ہے اتنا زمین کی طرف پھر پلٹتا ہے نا. یہ کون سا درخت ہے جو قرآنی درخت ہے؟ یہ قرآنی درخت ہے, قرآن نے ایک درخت بتایا ہے. یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں؟ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی جڑیں زمین میں ہیں مگر شاخیں آسمانوں میں ہیں. یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ وہاں والوں کو بھی کھلاتا ہے, یہ یہاں والوں کو بھی پالتا ہے. شجرتن, اور یہ اس کی جو شاخیں آسمانوں میں ہیں, پھر اس کے بعد اس کی صفت بڑی عجیب بڑی حسین صفت, تو اتی اکلہا کلہین, یہ شجرہ طیبہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس جائیں گے تو یہ پھل نہیں دے گا. یہ دینے والا ہے, ہر حال میں دے گا. ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں تب بھی رسیاں کھلوا رہے ہوتے ہیں. یہ خود اسیر ہوتے ہیں تو لوگوں کو رہائی دلوا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہر حال میں پھل, تو پھر اس کے بعد شجرہ خبیثہ کہتے ہیں, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, اور شجرہ خبیثہ کی بھی ایک مثال ہے, کلمہ خبیثہ کی بھی ایک مثال ہے جو شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اس کی کیا صفت ہے؟ اس کی صفت یہ, اجتست من فوق الارض, یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اس کی جڑیں نہیں ہوتی, زمین کے اوپر سے اگتا ہے. زمین کے اوپر سے کیسے اگے گا؟ معمولی سی خاک اگر کہیں پڑی بھی ہو اور اس پہ ایک چھینٹا پڑ جائے پانی کا تو ایک پودا سا اگاتا ہے, اور وہ اتنا بے قرار ہوتا ہے. یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا تو وہاں جا پڑتا ہے, یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اجتست من فوق الارض, یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ, ما لہا من قرار, اور اسے کوئی قرار بھی نہیں ہوتا. روزانہ رنگ بدلنے والے, روزانہ ڈھنگ بدلنے والے, روزانہ حلیے بدلنے والے, روزانہ طریقے بدلنے والے, روزانہ عقیدے بدلنے والے. جیسے اقبال کہہ رہے ہیں, حقیقت آبادی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا. باب معرفت پر غور کریں گے. معرفت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ حق اور باطل دونوں سامنے نہ آئیں, تولا اور تبرہ دونوں نہ آئیں, شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ سامنے نہ آئیں. ایک اور آیت کے اندر اسی انداز کو اللہ نے اپنایا, انا انزلنا علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اے میرے حبیب, اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے جس میں آیات محکمات ہیں, اور یہی اصل کتاب ہے. واخر متشابہات, اور دوسری طرح کی آیات بھی اس کتاب کے اندر ہیں جو متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من, جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے, جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں, وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ محکم کے ہوتے ہوئے متشابہ کی طرف کیوں چلے گئے؟ حسین کے ہوتے ہوئے بدصورت کی طرف کیوں چلے گئے؟ عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کے دروازے پر کیوں آ گئے؟ صاحبان امن و صحت کے ہوتے ہوئے مفسدوں اور فاسدوں کے دروازے پر کیوں آ گئے؟ یہ جانے والوں کا مطلب ہوتا ہے. جانے والے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے باطل کے دروازے پر جاتے ہیں. کل قیامت میں شیطان پکار کے کہے گا, میں نے نہیں کہا تھا میرے پاس آؤ, یہ آئے تھے میرے پاس. ہاتھ اٹھا لے گا شیطان ان لوگوں سے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی کون پیروی کرتے ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ من, کون؟ ابتغاء الفتنہ. فتین لوگ. صلوات پڑھیں ذرا, محمد و آل محمد. فتنہ پرور لوگ متشابہات کے دروازے پر جاتے ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلے, اور اپنے پسند کا دین بنانے والے, اپنے مطلب کا دین بنانے والے, دین سے اپنا مفاد لینے والے لوگ وہ ہیں جو متشابہات کے دروازے پر جاتے ہیں. دو طرح کے لوگ بتا دیے, دو طرح کی آیات. تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے, پوچھا گیا مولا فرمائیں یہ آیات محکمات کیا ہیں, اور آیات متشابہات کیا ہیں؟ حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحنو آیات المحکمات، ہم ہیں اللہ کی آیات محکمات، اور فلان و فلان و فلان و مولا نے نام لیے، بھائی میں نام نہیں لے رہا، مولا تو مولا تھے نا، میں کیسے لے لوں نام، صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد. فلان و نام، حضرت نام لے کر کہا یہ سارے لوگ متشابہات، تم اگر مجھے چھوڑ کر اس طرف جاؤ گے تو تمہارا ایک مطلب فتنہ اور ایک مطلب اپنے پسند کا دین ہوگا، وہاں نہیں جاؤ. قرآن ہے یہ آیات محکمات، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سے پہلے پہلے قلب کی طہارت ہو، پھر اس قلب طاہر کے اندر پاک مظروف ٹھہر پائے گا، ورنہ پاک مظروف نہیں ٹھہر پائے گا اس نجس ظرف کے اندر. پہلے طہارت، پہلے تنزیہ ہے، جو دکی ہم پہلے ہے، جو علمہم بعد میں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے اونچی اگر اس کی آواز کر سکتے ہیں تو میں رات چوتھی بجے. گلا بہت موٹا نہیں ہے اور چار اشرے ہیں، اور کوشش تو ہے کہ چیخوں نہیں، زیادہ زور نہیں لگاؤں، یہ میرا مائک میرا ساتھ دیتا رہے. اور جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں جملہ لیا جائے گا کہ کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ اشرے پڑھوں. میرا تو اگر میرا بس چلے تو میں ایک ہی اشرہ پڑھوں، مگر ہمارا بس کہاں چلتا ہے، کبھی فلاں کا فون آتا ہے، کبھی فلاں بزرگ آ جاتے ہیں، فلاں شخصیت آ جاتی ہے، تو اور چاروں اشرے والے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کا پڑھوں. جو اس وقت چار اشرے ہیں نا، وہ چاروں یہ چاہ رہے ہیں میں آئندہ انہی کا پڑھوں، دوسرا نہ پڑھوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. دعا فرمائے کہ انجام اچھا ہو اور اشرہ مکمل ہو جائے، اور گلا جو ہے وہ میرا ساتھ دیتا رہے، اور آپ بھی میرے لیے دعا فرماتے رہیں. اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلند تر صلوات دیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باب معرفت کھلے گا اس کلمے کے پڑھنے سے. لفظ اللہ اعوذ باللہ، تعویذ الہی، اللہ کے حوالے کرنا، شیطان کی سے بچ کر خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، یا اللہ تو ہمیں سنبھال لے تاکہ یہ ہمیں ہماری طرف نہ بڑھ سکے، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہے ہیں. بچہ جب بچے سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک بچہ دوسرے بچے پہ جب غالب آ رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے اور پھر دور سے آواز لگا کے کہتا ہے اب کرو کچھ کرنا ہے تو، اب بتاؤ کچھ کر سکتے ہو. یہ بچہ جو ماں سے لپٹتا ہے، یہ ماں سے لپٹ کر ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بڑے کے پاس آ گیا ہوں، اب یہ میری حمایت کرے گا. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ کے حوالے خود کو کر کے شیطان سے کہتے ہیں اب بگاڑ کے دکھا، اب کچھ کر کے دکھا. یہ انداز، یہ مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. عزیزان گرامی، یہ لفظ اللہ نہ اس کا ترجمہ ہے نہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے. اہل علم نے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو اپنے ساتھ میں مدرسے میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اہل علم نے لفظ اللہ کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اہل علم نے تو کیا گفتگو کی ہے، مولا کائنات نے الف لام 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 ہا، ایک ایک حرف کے اوپر میرے مولا کا مکمل مکمل خطبہ ہے. حروف ابجد میں جب میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی بتاؤ یہ ابجد کیا ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابجد کیا ہے، حضرت نے فرمایا علی تم بتاؤ، تو مولا علی نے ابجد کا جب ایک ایک حرف کے اوپر حضرت نے خطاب فرمایا ہے، تو اس میں سب سے پہلے میرے مولا نے اللہ کی رضا کی خاطر لفظ اللہ پر گفتگو کی ہے. الف لام 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 اور ہا، یہ واحد نام ہے کہ جس کا حرف حرف مکمل پیغام رکھتا ہے. ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا, خدا اس کا ترجمہ نہیں ہے, اور زمانوں میں جو اس کے جگہ پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. صمد کا, غفور کا, ستار کا, قہار کا, جبار کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے, لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب یہ جو لفظ اللہ ہے یہ معرفہ ہے, نکرہ کی تو بحث ہی نہیں ہے, یعنی یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ نکرہ ہے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, کیونکہ اسم جو ہے وہ یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. مثلا لفظ حسین, کیونکہ حسین ہے ہی ایک, تو لفظ حسین میں بحث نہیں آئے گی کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے, لیکن لفظ حسن میں بحث آئے گی. لفظ حسن میں, اسم میں حسن, یہ جو حسن نام ہے اس میں بحث آئے گی کہ یہ والا حسن جو لکھا ہوا ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. الف لام لگا دیں گے تو معرفہ ہو جائے گا, خاص حسن, فلاں حسن, اور اگر بغیر الف لام کے لگا ہوا ہوگا عربی زبان میں تو معلوم ہی نہیں کون سا حسن. تو جب معلوم ہی نہ ہو کون سا حسن تو اسے ہم اپنی مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں نکرہ, اور جب معلوم ہو جائے کہ کون سا حسن تو مدرسے کی زبان میں اسے کہتے ہیں معرفہ. ٹھیک ہے, کروں یہ والی باتیں, گفتگو کروں تھوڑی سی. لفظ اللہ پر تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہے, اللہ کا, اللہ معرفہ ہے, مگر یہ معرفہ, کوئی نام بھی جب معرفہ بنتا ہے تو اسے معرفہ بنانے کے لیے, مثلا یہی لفظ حسن میں نے مثال دی, امام حسن کا نام اگر ہے تو ہم کیسے معلوم کریں یہ امام حسن ابن علی ہیں؟ الف لام لگے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام حسن ابن علی ہیں, لیکن لفظ حسن پہ الف لام نہیں ہوگا تو یہ معرفہ نہیں ہوگا, نکرہ ہوگا, کوئی بھی حسن ہو سکتا ہے. لہذا وہ جو حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے جلدی میں, حتیٰ میرے قبیلے کے لوگ بھی اسے جلدی میں, جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں. حسین و منی و آنا من الحسین غلط ہے, توجہ چاہوں گا, حسین پہ الف لام لگنا ہی نہیں ہے, حسین دوسرا ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, دقت فرما رہے ہیں آپ؟ حسین و منی, سرکار فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے, وہ آنا من حسین ہے, صحیح حدیث ہے, وہ آنا من حسین, من الحسین نہیں, مگر پڑھا جاتا ہے. اب یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ہے معرفہ. سوال یہاں پر یہ کیا ہے اہل علم نے کہ یہ جو معرفہ ہے یہ الف لام لگنے سے معرفہ ہوا ہے, یعنی اللہ کا الف اور اللہ کا پہلا لام یہ معرفہ بنانے کے لیے الف لام ہے, اور بعد میں لہو ہے, اللہ کے بعد لہو, یہ دو لفظوں کے مل جانے کے بعد, مرکب ہو جانے کے بعد یہ گویا اللہ بنا, تو نہیں, لفظ اللہ مرکب نہیں ہے, لفظ اللہ ذات اللہ کی طرح بسیط ہے. جیسے اس کی ذات مرکب نہیں ہے ایسے اس کا نام بھی مرکب نہیں ہے. یہ معرف بال لام, معرف بال نہیں ہے بلکہ یہ معرف ہے. نحو ایک علم ہے جس کی بحث میں کر رہا ہوں اس وقت, یہ علم نحو کی بحث ہے. علم نحو کا جو امام کہلاتا ہے نا وہ سیبوے کہلاتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں, وقت بہت ایسا ہے مگر آپ کی توجہ میری توقع سے زیادہ ہے, اللہ آپ کو حفاظت سے رکھے. امام النحو سیبوے رحلت فرما گئے, کچھ مدت کے بعد ان کے ایک چاہنے والے کو خواب میں نظر آئے, کیا دیکھا, جنت میں بڑا مقام ہے, بہت عیش و آرام سے رہ رہے ہیں امام النحو. پوچھا اس نے کہ بھائی آپ تو ساری زندگی لفظوں پر ہی غور کرتے رہے, مطلب پر تو آپ گئی نہیں, یہ لفظ کس خاندان کا ہے, یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, یہ لفظ ایسے کیوں بنا ہے, اس لفظ کے اندر یہ لفظ لگا دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا, یہ ترکیب مسجد ہے, یہ ترکیب جو ہے وہ غیر مسجد ہے, جی یہ ساری باتیں آپ کرتے رہے, یہ مقام کیسے مل گیا, آپ نے تو کبھی تفسیر کے اوپر اور حدیث پر بات ہی نہیں کی. کہنے لگا جانو گے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام کیوں دیا ہے؟ میں نے اللہ لفظ اللہ اسم اللہ اللہ اس لفظ کے بارے میں ایک نظریہ دیا تھا، وہی نظریہ میرا مدتوں سے چل رہا ہے، اور نظریہ میں نے یہ دیا تھا کہ یہ عارف المعرف ہے، دنیا میں کوئی چیز اتنی شناختہ ہے ہی نہیں جتنا لفظ اللہ شناختہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے یہ نظریہ دیا تھا، آج پوری دنیا کے ادیب، عربی ادیب جو ہے نا، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، جتنے بھی عرب کے عربی ادیب ہیں نا، وہ سب ایک نظریے پر ہیں اللہ کے حوالے سے، اور وہ ہے عارف المعرف. اس سے زیادہ روشن نام ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ میں نے دیا تھا، اس لفظ کے دینے پر اللہ نے مجھے جنت میں یہ مقام عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ لفظ اللہ، اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ لفظ اللہ رسول اللہ کو بہت پسند ہے. کچھ باتیں اور تھیں جو ادبی اعتبار سے اس باب میں تھیں، انہیں ترک کر رہا ہوں، اسے گریز کر رہا ہوں. کم سے کم آج اپنے اس بحث میں میں داخل ہو جاؤں جو میں سوچ رہا تھا کہ آج اسے شاید مکمل کر دیں. سب سے پہلا دروازہ جس پر انسان پہنچے گا، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے باب المعرفت. یہ باب المعرفت اس کے لیے کھلے گا جو یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عامل ہوگا. ہمارے ایک لفظ عامل کا استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو چوکنگ ہے وہی بھی عاملوں کی. یہ عامل کہاں ہے بیچارے؟ عامل جس نے اس لفظ کو، اس جملے کو، اس بات کو ہضم کر لیا ہو، اس کا وہ مجسم وجود ہو چکا ہو، عامل ہو چکا ہو، اسے سمجھ لیا ہو اس نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عامل یعنی اللہ سے قرب، شیطان سے دوری، اللہ سے قرب، شیطان سے دوری، بار بار قدم قدم پہ شیطان سے دوری. اس کیفیت سے گزرنے والا وہ ہے جو عامل ہے اس کلمے کا، اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ باب معرفت ہے. اس باب معرفت کے بعد جو دوسرا دروازہ ہے وہ باب الذکر ہے، جو کھلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عاملوں کے لیے. باب ذکر پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، میں عرض کروں گا. پھر تیسرا دروازہ جو کھلتا ہے وہ باب شکر کہلاتا ہے، وہ باب شکر ان کے عاملوں، اس کے لیے کھلتا ہے جو الحمدللہ رب العالمین کا عامل ہوتا ہے. یہ کون سا باب شکر؟ تیسرا دروازہ باب شکر. چوتھا دروازہ وہ ہے عزیزان گرامی باب رجا، الرحمن الرحیم کے عاملوں کے لیے کھلے گا. باب رجا امید کا دروازہ. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ کیونکہ اس مجلس میں گردن بھی بہت کم لوگ ہلاتے ہیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے سے راضی بھی ہیں آپ یا نہیں. سلوات پڑھ لے ذرا، ایک سلوات بلند طرح دیا کر دے. میں تو اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے مضمون سے جو ہے جو سلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. چوتھا دروازہ ہے باب الرجا، امید کا دروازہ، اور یہ باب رجا کھلتا ہے ان لوگوں کے لیے جو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. پانچواں دروازہ ہے عزیزان گرامی جو کھلے گا ان لوگوں کے لیے جو مالک یوم الدین کے عامل ہیں. لفظ آیا یہ مالک یوم الدین، یہ باب الاخلاص کہلاتا ہے. یہ پانچواں دروازہ وہ باب اخلاص، اور چھٹا دروازہ باب الخوف، باب الخوف. ساتواں دروازہ جو کھلے گا اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں کے لیے وہ ہے باب دعا. آٹھواں دروازہ کھلے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے والوں کے لیے, اور یہ ہے باب اقتداء. یہ آٹھ دروازے, توجہ کر لی, دوبارہ دہراؤں نہیں, یہ آٹھ دروازے آٹھوں آیات یعنی اعوذ باللہ سے لے کر سات آیات بسم اللہ سے لے کے ولا الضالین تک اور ایک کلمہ اعوذ باللہ, ان کلمات کے عاملین کے لیے دروازہ کھلیں گے. بتا دوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلے تو آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی, پانچ منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ فضائل کے باب میں اس بات کو مکمل کروں, پھر دس ایک منٹ مجھے مصائب پڑھنے ہیں. پہلے تو یہ سن کر آپ کو شاید خوشی ہو کہ یہ آٹھوں دروازوں پہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کی جو روایت ہے وہ شیعہ کتب سے زیادہ اہل سنت کی کتب میں ہے. بڑا نام لے دیتا ہوں, علامہ الجوینی کا نام, فرائد السمتین, یہ ایک جلد میں بھی ہے پرانی رحلی کتاب اور دو جلدوں میں بھی ہے موجودہ طبع. یہ فرائد السمتین وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ایک عالم دین جناب مولانا محمد عبداللہ جروار صاحب نے, جو روڑھی میں اس وقت مقیم ہیں اور مناظرہ لاڑکانہ میں ہوا تھا, انہوں نے ایک تکفیری عالم جسے بعد میں پلاٹ کے جھگڑے میں مار دیا گیا, اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ شیعہ کوئی عالم مجھے علی ولی اللہ کا کلمہ, لفظ علی ولی اللہ, ترکیب علی ولی اللہ, جملہ علی ولی اللہ کا جو ہے یہ مجھے کسی حدیث میں دکھا دو جو نبی کی زبان سے جاری ہوا ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو ہمارے مولانا جناب عبداللہ جروار صاحب ابھی بزرگ ہیں, حیات ہیں, انہوں نے مناظرے کو قبول کر لیا اور آٹھ دس کتابیں اہل سنت کی لے کے گئے, اور ان آٹھ دس کتابوں میں جس کتاب پر یہ شخص بھاگنے پر مجبور ہوا اور انکار نہیں کر پایا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ یہی کتاب ہے فرائد السمتین, جس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو جہاں جب معراج پر تشریف لے گئے, صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا, پہلے تو مجھے تسلی دیں آفیسوں والے لوگ کہ دس منٹ لیٹ ہونا آج مسئلہ تو نہیں ہے, دو چار ہی بسم اللہ بولیں اب میں کیا کہوں, اگر سب راضی ہیں تو بلند صلوات ادا کریں, اللہم صلی علی, سرکار دو جہاں جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت کو جس سواری پر بٹھا کے لے جایا گیا وہ سواری بہت مشہور آپ سب نے سنی ہے, وہ سواری براق, خاص سواری بھیجی گئی نبی کے لیے, جو بلا رہا ہے وہ اہتمام کے ساتھ بلا رہا ہے, جس نے دعوت دی ہے وہ گاڑی اور سواری کا انتظام بھی خود کر رہا ہے. تو سرکار کے لیے جو سواری بھیجی گئی اس کا نام ہے براق. براق کے لیے جتنا حسین بیان مولا علی کا ہے کہ براق تھی کیا, تھی کیسی, وہ نہ گھوڑا تھا نہ وہ پری تھی, وہ ایک خاص سواری بنائی گئی تھی اس لیے کہ محبوب بھی خاص ہے. اور مولا علی کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں براق کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ سواری خاص بنائی تھی, اس کے بعد اسے کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور یہ رکی رہے گی جب تک محشر نہیں آ جائے, اور سرزمین محشر پر قیامت کے میدان میں نبی کو جس سواری پر بٹھا کے لایا جائے گا اللہ اکبر, وہ براق ہوگی. سرکار پھر براق ہو, براق آئی ہے سرکار مکے میں, مکے سے آپ کی معراج ہو رہی ہے, اور یہ بھی واضح ہے بات کہ معراج سرکار کو سو سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے, علامہ ہلی نے تو لکھا ہے کہ 132 مرتبہ سرکار کو معراج ہوئی ہے, اہل سنت کے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 80 مرتبہ سرکار کو معراج ہوئی ہے. معراج بہت مرتبہ ہوئی, ذکر ایک معراج کا قرآن میں آیا ہے, لفظ رقیق نہ ہو جائے, سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایک دفعہ گئے ہیں, ویسے جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. براق پر سرکار کو بٹھا کے لے جایا گیا, یہ براق چلی, یہ اڑی, یہ چلی, یہ جیسے چلی ایک مرتبہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچی جس سرزمین پر ایک
بدنما بد شکل نبی کو آوازیں لگا رہا تھا. حضرت نے سوال کیا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک سرزمین ہے جس پہ کچھ لوگ آباد ہیں، اس کا نام آج تک طے نہیں کیا گیا ہے. کہا یہ کون ہے جو یہاں مجھے آوازیں لگا رہا ہے؟ کہا یہ شیطان ہے. تو حضرت نے فرمایا قم یا ابلیس، نکل اس وادی سے. تو میرے مولا چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے بعد سے سرزمین قم کا نام قم پڑ گیا. یہ جو آج قم ہے نا ایران میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی نے اس سرزمین سے شیطان کو بھگایا تھا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ روایات سنا رہا ہوں. سرکار کچھ آگے بڑھے، پہلی منزلوں سے، پہلی مراحل سے گزرے تو آواز دی گئی کہ براق اس سے زیادہ آگے نہیں چل سکتا، براق کے بس کی بات نہیں ہے آگے والے منزلوں میں جانا. تو نبی کے لیے ایک اور سواری بھیجی گئی جس کا نام ہے رف رف. ٹھیک ہے، سرکار کو رف رف پر بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. رف رف کچھ آگے بڑھی تو پھر روک دی گئی کہ اس سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی. تو پھر سرکار کے لیے ایک اور سواری بھیجی گئی جس کا نام ہے بھرم. میں نہیں نہیں پہنچاؤں اس نتیجے تک کہ ہمارے یہاں لفظ جو استعمال ہوتا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے تعلق ہو اس کا، بھرم یہی تلفظ ہے جو میں بول رہا ہوں. جو تیسری سواری سرکار کو دی گئی اس کا نام ہے بھرم. بے ہے دو چشمی رے میم اسے کہتے ہیں. یہ ایک نور کا جھولا نما ایک سواری تھی، جیسے جھولا ہوتا ہے اس انداز کا نور کا ایک جھولا سا تھا جس میں سرکار کو بٹھا کر معراج کی طرف لے جایا گیا. مگر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہ میں جا سکتا ہوں یا نہ یہ بھرم جا سکتا ہے، اب آپ کو اکیلے جانا ہوگا. تو سرکار اب اس وادی کے اندر داخل ہوئے کہ جہاں کوئی نبی کے ساتھ نہیں ہے، نہ سواری ہے نہ ساتھ لے جانے والا ہے. سرکار ناسوت سے ملکوت تک آئے، ملکوت سے جبروت تک آئے، جبروت سے عالم ارواح تک آئے، عالم ارواح سے عالم عقل تک آئے، عالم عقل سے عالم احوت تک آئے، عالم احوت سے سدرۃ المنتہا تک گئے. یہ منزلیں تھیں سرکار کی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کی آپ نے، گئے ہیں آئے ہیں، اللہ اکبر، ساری چیزیں ٹھہری رہ گئیں، واپس آئے تو وہیں سے کام شروع ہوا، وہیں سے دنیا شروع ہوئی، وہیں سے لمحات شروع ہوئے، وہیں سے ساعتیں شروع ہوئیں. واپس آ کے جو سرکار نے سب سے پہلے مولا کائنات کو بتایا کہ میں نے کیا کیا دیکھا، پھر وہ آئمہ اہل بیت سے منتقل ہوتے ہوئے وہ حدیث معراج ہم تک پہنچی. وہ جو حدیث معراج ہے وہ یقین جانیے کہ کوئی 10 صفحے کم سے کم بنیں گے کتاب کے جو حدیث معراج ہے، اور ہر اس حدیث کے ہر ہر جملے کی شرح کی ضرورت ہے. اور کی ہے علماء نے، حدیث معراج پہ کتابیں ہیں، بعض کئی کئی جلدوں میں حدیث معراج پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. مگر ہمارے مضمون میں جو بات ہے وہ پھر آج میں چھوڑ رہا ہوں کہ سرکار نے جنت کے دروازوں پر کیا لکھا دیکھا اور سرکار نے دوزخ کے دروازوں پر کیا لکھا دیکھا جو حدیث کے اندر آیا ہے. انشاءاللہ کل اگر مضمون ترتیب پا سکا تو اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باب معرفت، باب ذکر، باب شکر، باب رجا، باب اخلاص، باب اقتدا، باب دعا، باب اقتدا، یہ دروازے ہیں جنت کے، اور یہ سورہ مبارکہ الحمد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سورہ الحمد پڑھنے والوں کے لیے جنت کھلے گی. آج 4 محرم ہے، اس لیے بھی میں نے بات کو شروع اس لیے نہیں کیا کہ یہ ختم نہیں کر سکتا تھا میں 10 منٹ میں بھی. اور ایام پرسیداری کے ہیں، گریہ وزاری کے ہیں، ایام عزاداری کے ہیں، تو بہت مختصر مصائب بھی نہیں ہونے چاہیے، کچھ دیر تو حضرت کی خدمت میں رہیں۔ میرے مولا حسین نے سجا سجا کر اہتمام کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ، امامت کی اعلیٰ ترین کیفیت کے ساتھ کربلا بسائیے۔ کربلا شاہکار حسینی ہے، کربلا کا خالق حسین ہے۔ کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کب بھیجنا ہے، کس کا انتظار کرنا ہے، کس کو خط لکھ کر بلانا ہے، کن بیویوں کو ساتھ لے جانا ہے، کنہیں ساتھ نہیں لے جانا ہے، اہتمام کا حصہ ہے کہ علی اصغر ابھی شیرخوار ہیں، قافلہ تیار بھی ہو جائے تو علی اصغر کے بغیر نہیں جائے گا۔ بہن اسے صغرا سے واپس لے لو، ایک بہن ہے جو بھائی کو گودی سے اتار نہیں رہی ہے، چھوڑ نہیں رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا، یہ ننھا سا شیرخوار بچہ اپنی بہن کی گودی نہیں چھوڑ رہا۔ کبھی ماں گئی ہیں ام رباب، کبھی پھوپھی گئی ہیں، جب کسی کی گود میں نہیں آیا نا یہ بچہ، تو امام نے قریب جا کے کان میں کچھ کہا، بچے نے ایک مرتبہ ہمک کر بابا کی گودی کی طرف ہاتھ پھیلا دیے، بہن کی گودی چھوڑ دی۔ جناب ام سلمہ روک رہی ہیں، محمد حنفیہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا کر لیجئے، عبداللہ ابن جعفر مشورے دے رہے ہیں، اور امام ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تم نہیں دیکھ رہے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا ایک عہد ہے جسے مجھے پورا کرنا ہے۔ سجا رہے ہیں حسین ابن علی، یہ اتفاقاً مکے کے اندر تقریباً 5 مہینے نہیں رکے ہیں، طے شدہ تھا امام کا کہ مدینے سے مکہ جاؤں گا، حرم الہی میں، بیت اللہ میں خود کو رکھوں گا، اور مرکز توحید سے اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی۔ اور پھر جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے عراق کی طرف رخ کیا ہے، تو رستے میں اگر دو سوار بھی کوئی جاتے ہوئے نظر آتے تھے نا، تو حسین ابن علی ان سے ملنے کی خواہش کرتے تھے۔ کسی امام نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی اتنی آزمائش نہیں لی جتنی حسین نے لی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب تھا؟ یا میری مدد کرو یا دوزخ میں جاؤ۔ آواز سن لی میری، میری بات تم تک پہنچ گئی، تو مدد کرو، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مدد کرو یا دوزخ میں چلے جاؤ۔ سخت امتحان لیا تھا امام نے اپنے چاہنے والوں کا۔ اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، نہ جانے کیا ہوتا، ہمیں تیاری کا موقع مل گیا، ہمیں سننے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے مولا کی سواری، میرے مولا کا قافلہ گزر رہا ہے کہ دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ مولا عباس سے پوچھا، عباس معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے معلوم کر کے بتایا، مولا یہ ایک صحابی ہے، ان کا خانوادہ ہے اور ان کے کچھ احباب ان کے ساتھ ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن حر جعفی ہے۔ امام نے فرمایا انہیں بلاؤ اور کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ مولا عباس گئے تو انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گا۔ امام نے فرمایا ایک دفعہ اور جا کے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں ملنا حسین سے۔ نہیں ملے امام حسین سے، حجت تمام ہو گئی۔ امام نے قافلہ آگے بڑھایا، ابن عتیبہ ابن عبداللہ نامی ایک صحابی کا خانوادہ ٹھہرا ہوا ہے. دو تین منزلوں کے بعد فرض کیجئے کہ ہماری تشبیہی زبان میں کہیے مثلا 10 کلومیٹر کے بعد پھر ایک اور قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. حضرت نے حضرت عباس سے فرمایا پوچھو بتایا فلائیں. والا نے فرمایا انہیں بلاؤ. وہ فوراً آ گئے. حضرت نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں، میرا ساتھ دو گے؟ کہنے لگا حسین میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جس پر جب کبھی میں بیٹھا ہوں تو کسی پیچھا کرنے والے نے خود کو مجھ تک نہیں پہنچا سکا، اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے، اور جب کبھی میں نے اس پر بیٹھ کر کسی کا پیچھا کیا تو کوئی ایسا مرحلہ، کوئی موقع نہیں آیا کہ میں اس تک نہ پہنچاؤں، اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے. یہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے، آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، مگر میری طرف سے یہ گھوڑا لے لیجئے. امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت ہے. میرے مولا کا قافلہ اور آگے بڑھا، پھر دیکھا کہ 8-10 خیمے لگے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا زہیر قین اپنی زوجہ، اپنے کچھ عزیزوں، اپنے نوکروں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کر کے لوٹے ہیں. زہیر قین حج کر کے لوٹ رہے ہیں. امام نے فرمایا زہیر کو بلاؤ. جیسے ہی مولا عباس نے خیمے کے قریب جا کے آواز لگائی نا یا زہیر، تو یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ توڑ چکے تھے. پوچھا کون ہو؟ کہا عباس علی ہوں. کہا کون سے علی کے عباس؟ کہا حسین کا بھائی عباس. لقمہ رکھ دیا، باہر آ کے گلے لگائے. آپ کہاں؟ کہا وہ سامنے جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں میرے مولا حسین ٹھہرے ہوئے ہیں، اور مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے. زہیر فوراً خیمے میں دوبارہ آئے، سر پہ امامہ رکھا، ابا دوش پر لی، اور گھوڑے پر بیٹھ کر مولا عباس کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے. جیسے ہی گھوڑے آتے ہوئے دیکھے امام خیمے سے باہر آ گئے. امام نے زہیر کا ہاتھ ایسے اپنے بغل میں، یہ انداز تھا، اپنے بغل میں لیا، خیمے کے پیچھے چلے گئے. خیمے کے پیچھے جا کر امام نے دو انگلیوں کے درمیان زہیر کا جنت میں مقام دکھایا. زہیر وہ جو میرے ساتھ نہیں آئے نا، ان کا مقام نہیں تھا، وہ تو حجت تمام کی میں نے، تم یہاں ہو، اب چاہو تو لے لو یہ اور چاہو تو چھوڑ دو، تمہارے لیے طے ہوا ہوا ہے، مرضی ہے تمہاری. کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، مگر مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ وصیتیں اور کچھ نصیحتیں کر کے آ جاؤں. پلٹے زہیر اپنے خیموں کی طرف، خیمے میں آئے، زوجہ سے کہنے لگے میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی کیوں؟ زوجہ کا نام ہے دلہا، زوجہ کا نام لکھا ہے دلہا، جیسے دولہا لکھتے ہیں دلہا. کہنے لگی مجھے طلاق؟ کیا میں نے برائی کی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی تاہی کمزوری میری؟ کیا کیا عیب ہے جو آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ کہنے لگے عدت وفات زیادہ ہے، عدت طلاق کم ہے. تم میرے بات، اللہ اکبر، مرنے کے بعد زیادہ عرصے رکو گی، مگر طلاق کے ذریعے سے تمہیں کم مدت میں میری وجہ سے رکنا پڑے گا، اس لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کیوں یہ مرنے کی اور کیوں یہ طلاق کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے فرزند زہرا نے مجھے میرا مقام دکھا دیا ہے، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سوؤں گا اگر حسین کے ساتھ نہیں دوں گا، میں جانا چاہتا ہوں حسین کے ساتھ. تو کہنے لگی کہ پھر آپ مجھے طلاق نہ دیں، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں زینب کے ساتھ رہوں گی. اجرکم اللہ اجرکم، میں نبی زادیوں کی خدمت کروں گی. سنیں گے زدارو، بڑا سخت مرحلہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو زہیر نے کہا اے دلہا، عرب کا پرانا دستور ہے، جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میری ایک حس کہہ رہی ہے زینب اسیر ہوں گی، تم زینب کے پاس نہیں جاؤ۔ کیسے دلہا کو اپنی زوجہ کو آمادہ کیا، بی بی کے خیمے میں نہیں گئی ہے۔ عجیب ماجرے ہیں، عجیب داستانیں ہیں کربلا کے ساتھ۔ زہیر اپنی زوجہ کو بغیر طلاق دیے ہوئے، وہ راضی نہیں ہوئی، راضی کیا شوہر کو، مجھے طلاق نہیں دو، غلام چھوڑ دیا ان کے پاس، اور زہیر قین امام حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں جن چند لوگوں پر امام فخر کیا کرتے تھے نا، ان میں ایک حبیب، ان میں ایک زہیر۔ اہل بیت میں عباس مولا کی کمر تھے، اور اصحاب میں زہیر اور حبیب مولا کے بازو تھے۔ فخر کرتے تھے حبیب ابن مظاہر پر امام حسین۔ جی زہیر قین بھائی، انہیں خط لکھ کر بلایا حبیب کو، انہیں ڈھونڈ کر لے کر آئے۔ یہ زہیر قین وہی ہیں کہ جب امام حسین نماز عصر ادا کر رہے تھے تو امام کی نماز کی حفاظت میں سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین دونوں ڈھال اور تلواریں لے کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ آتے ہوئے تیروں کو ڈھال سے روکتے تھے، تلوار سے توڑتے تھے، یا اپنے بدن پہ لیتے تھے۔ ان دونوں کو بہت تیر لگے، البتہ سعید کو زیادہ زخم لگے، لہذا سعید وہیں شہید ہوئے ہیں۔ زہیر کو جو زخم لگے تھے اس کی مرہم پٹی کی گئی، ان کی تیمارداری کی گئی، اور پھر وہ میدان میں جا کے شہید ہوئے ہیں جنگ اور جہاد کرتے ہوئے۔ سعید کو جب بہت تیر لگ گئے اور برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے مولا نے سلام آخر کہا، تو جیسے ہی احساس ہوا نا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، پھر اوسان، پھر حوصلہ ان کا منقطع ہو گیا اور زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرے تو حسین نے مسلح چھوڑ کر پہلا کام یہ کیا کہ سعید کا سر اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی سعید ابن عبداللہ کا سر حسین ابن علی کی آغوش میں آیا، اجر و کمل اللہ، چار محرم ہے، اصحاب کا ذکر ہوتا ہے نا آج ہمارے یہاں، امام نے سعید کا جب سر اپنی آغوش میں لیا تو سعید نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا، پھر انہوں نے ہٹانا، آہستہ آہستہ ہٹانے لگے، تو امام نے دریافت کیا، پوچھا سعید تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کہاں زانو ہے حسین اور کہاں سعید کا سر۔ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ سعید مسکرانا شروع ہوئے، امام نے فرمایا سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے جنت میں لے جانے کی بشارہ دے رہے ہیں۔ پھر کچھ وصیتیں فرمائیں اور پھر سعید کی چہرے پر مسکراہٹ کے آثار مسکرانے لگے۔ امام نے فرمایا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی آ گئے ہیں۔ سنیں گے زدارو، سنیں گے، آپ رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوئے، امام نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سعید تمہیں زخموں کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ تمہیں زخم بہت لگے؟ فرمان لگے نہیں مولا، میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئی۔ اجر و کمل اللہ، مولا نے فرمایا سعید وصیتیں کرو۔ سعید نے وصیتیں کرنا شروع کی، اسی اثنا میں فرمایا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں کھڑے ہوئے تھے، حبیب کو جلدی بلایا گیا، حبیب قریب آ کر بیٹھے، حبیب سے کہنے لگے حبیب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ، جھک کر بیٹھو، حسین سننے نہ پائیں، کہیں ایسا نہ ہو میری آواز حسین کے کانوں تک، اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ حبیب جھک کر بیٹھ گئے، سننے لگے کیا کہہ رہے ہیں، تو کانپتی بھی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، مولا میرا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں صحابہ، اصحاب حسینی میں امام نے فخر کے ساتھ یہ کہا انی لا ارا اصحابن کا اصحابی، میں نے آج تک اپنے جیسے صحابی کسی کے صحابی نہیں دیکھے۔ عزیزو ان میں ایک نام، بس دو جملے سن لیجئے، بہت دیر ہو گئی، مجھے معاف کریں گے، ان میں ایک نام اس کا ہے کہ جس کے جنازے پر حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، وہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نے، مختصر کر رہا ہوں، حبیب نے اپنی قربانی دے تو دی میدان کربلا میں جا کر، لیکن جب لاشے پر حسین پہنچے نا تو مرثیہ پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کے امام نے فرمایا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا، یہ عامل قرآن تھا، یا اللہ یہ میرا بچپن کا دوست تھا، میں نے اسے ہمیشہ عبادت الہیہ میں پایا ہے۔ عزادارو بیان تو مکمل ہو گیا، مگر مظلومیت امام سجاد بھی سنتے جائیے۔ جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا، ایک ایک ظالم کے ہاتھ میں نیزے، نیزوں پر سر، شہدا کے سروں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا ہوا تھا۔ قاسم ابن حبیب ابن مطاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم، جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، بابا کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس نے خولی سے بڑھ کر کہا، یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے دے دے۔ خولی نے کہا، مجھے دربار شام سے انعام ملنا ہے، میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ کہا، جو انعام وہاں ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا، نہیں، یہاں وہاں سر پہنچانے گنتیاں ہوں گی سروں کی، میں نہیں دے سکتا۔ سنیں گے زدارو، یہ قافلہ کچھ آگے بڑھا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا، سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا، اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ جملہ امام سجاد کے کانوں تک پہنچا، امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھال کے بابا کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے، جوان اولاد کو یہ گوارا نہیں۔ الا لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔